الخلق كلهم. قابل ست تکریم حضرت سید سلمان احمد شاہ صاحب، معزز و محترم علماء کرام، قائدین سپاہ صحابہ، عہدیداران سپاہ صحابہ، کارکنوں، بزرگوں، سپاہ صحابہ جنگ کے غیور ساتھیوں اور عظیم شہریوں، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات سے اس طرح مل بیٹھنے کا، مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے آج کا یہ سماع بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے چند ہی لمحوں کے بعد میری آنکھ کھل جائے گی اور میرے سامنے وہی بند چکی اور سیل کی سلاخیں ہوں گی جو ہر خواب کے بعد آنکھ کھلنے پہ نظر آیا کرتی ہیں. وقت گزر جاتا ہے، یادیں اور کردار زندہ رہتے ہیں. جب مجھے چون کے ٹارچر سیل میں لے گئے، ڈپٹی کمشنر لاہور کے آرڈر، 3 ماہ کی نظر بندی کے لائے گئے، تو میری تو آنکھوں پر مسلسل پٹی تھی. ان آرڈروں پر دستخط کرانے کے لیے جب انہوں نے میری آنکھوں سے پٹی اتاری تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. میں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کتابیں اپنے منہ پہ رکھ لی. میں نے کہا تم کیوں شرما رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں نہیں، بس بس، جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں اور ہم اپنا منہ چھپانے پر مجبور ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ کیا آرڈر ہیں؟ کہنے لگے آپ 3 مہینے تک اسی ٹارچر سیل میں رہیں گے. 3 مہینے کا عرصہ آپ کیسے گزاریں گے؟ یہاں تو آدمی چند لمحے بھی نہیں گزار سکتا. میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں کہ یہ کب سے بنایا ہے؟ کہنے لگے 1990 سے بنا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جب سے یہ بنا ہوا ہو وہ آدمی اس وقت سے یہاں ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے بہرحال وہ چلا جاتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میں آج آیا ہوں تو ایک نہ ایک دن چلا جاؤں گا. ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے وہاں اس کی تعمیر میں اضافہ کیا اور اس کی 4 دیواری کو بڑا بڑا کیا. نظر بندی کے خاتمے پر انہوں نے ایک اور قتل کیس ڈال کر مزید اس مدت کو بڑھایا. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مجھے نہ بلواتے تو ان کا یہ پختہ ارادہ تھا کہ جتنا عرصہ بھی اس کو رکھنا ہے چونگ سینٹر ہی میں رکھنا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جسے آپ زندہ قبروں کا نام دے سکتے ہیں. اور مجھے جب 3.5 ماہ کے بعد وہاں سے رہائی ملی اور میں دوسری جیل میں گیا تو ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے آپ کو رہا محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں رہا ہو گیا ہوں. وقت گزر جاتا ہے، یہ وقت اپنے پیچھے یادوں کا ایک طویل سلسلہ چھوڑ جاتا ہے، اور وہی یادیں کہیں قوموں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں، اور وہی یادیں کہیں پوری جماعت اور کاز اور مشن کا بیڑا غرق کر دیا کرتی ہیں. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی قیادت اور اپنے ان حضرات کو جنہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، مسلسل کبھی احتجاج کے ذریعے، احتجاجی جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے اپنی آواز بلند کرتے رہے، اور کہیں حکمرانوں کے سامنے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اور انہیں ظلم کا راستہ چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتے رہے، ایک طویل سفر، مایوسی کا سفر، نہایت ہی پریشانی کا سفر، ہزاروں ارمان اور آرزوئیں لے کر لوگوں کو خوشخبری سنا کر کے ابھی آئندہ ملاقات کے بعد رہائی ہو جائے گی، یہ حضرات وہاں جاتے اور انہیں وہاں سے انتہائی سرد موری کے ساتھ ڈیل کیا جاتا، اور پھر ان کے ساتھ جو گفتگو رہائی کے عنوان پر ہوتی وہ صرف اتنی مختصر کہ اس کا نام بھی نہ لیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے آخر کون سا جرم کیا ہے، کس جرم کی بنیاد پر حکمرانوں نے میرے بارے میں یہ ذہن بنا لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک ہماری حکومت ہے ہم اس شخص کو آزاد نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے افسران آئے، میں نے ان سے بھی کہا کہ مقدمات کی جب میں لسٹ دیکھتا ہوں تو اس میں تو آپ نے جو میرے اوپر الزامات لگائے ہیں عدالتیں مجھے باعزت بری کر چکی ہیں، الزام آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں ذمہ داری سے چیلنج کرتا ہوں کہ جب سے ہماری جماعت بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک کارکن آپ لائیے، ایک نوجوان پیش کیجئے جو یہ کہے کہ اعظم طارق کے کہنے پر میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا، نقصان پہنچایا یا اس کا گھر لوٹا، یا میں نے اس کے کہنے پر کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، آپ تشدد کر کے، لالچ دے کر، خوف زدہ کر کے، یا کسی اور عنوان پر کسی میرے کارکن کو تیار کر کے میرے سامنے کہلوا دیجئے اور وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ میں نے فلاں کام آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھے اپنے دور اقتدار میں نہیں بلکہ عدالت سے جو چاہے سزا دلوا دیں، میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آج یہاں سے چیلنج کرتا ہوں، اپنے اسی چیلنج کو دہراتا ہوں کہ آپ کے کان نہ معلوم کس نے بھر دیے، کیا کیا آپ کو میرے بارے میں دکھایا گیا اور آپ کے کانوں میں ڈالا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ نہ معلوم وہ کیسا شخص ہے، حالانکہ میں تمہارے ساتھ اقتدار کے بالا خانوں میں رہا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، لیکن اقتدار پر اپوزیشن کا وہ دور یاد کرو جب تمہارے والد محترم میاں شریف کو بے نظیر کے دور میں انتہائی رسوا کن حالات میں انتہائی ذلت کے ساتھ تمہارے والد محترم کو اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اس وقت مسلم لیگ کے میں نے میاں شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خاموش تھے، اور وہ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ بے نظیر کی حکومت کہیں ہمارے خلاف قدم نہ اٹھا لے، لیکن میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، میں نے تم پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، تمہاری ہمدردیاں خریدنے کے لیے نہیں، تم سے کوئی عہدہ حاصل کرنے یا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، میں نے اسے ظلم سمجھا تھا اور اس کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اتنی زبردست آواز بلند کری تھی کہ جب میں نے کہا کہ تمہیں جرات کیسی ہوئی ایک شخص کے والد محترم کو ہاتھ اٹھانے کی، آج تم نے میاں شریف کو ہاتھ اٹھایا ہے، تمہارا باپ تو مر چکا ہے، کل تمہاری ماں نصرت بھٹو پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ قدم اٹھاتے ہوئے، ہم نے اس وقت بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تم کسی محسن کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جب تمہارے اپنے تمہارا ساتھ چوٹ چکے تھے اعظم طارق نے، اس وقت بھی تمہارے لیے آواز بلند کی تھی۔ اور آپ اپریل 1994 کے اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، میرے پاس ریکارڈ ہے، مسلم لیگ نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، جاؤ ہم تمہیں مناتے ہی نہیں ہیں، یہ روزانہ اسمبلی میں آ کر قائد حزب اختلاف کے دفتر میں بیٹھ جاتے تھے، پیپلز پارٹی ان کو منانے کے لیے تیار نہیں تھی،
وہ کہتی خسکم جہاں پاک جان چھوٹی. یہ روزانہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم اب قانون سازی کریں گے. جس قانون سازی کے راستے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں, ہم ایک ہی دن میں اتنی قانون سازی کرا لیں گے کہ اس قانون سازی کے ذریعے سے ہم ان کے منہ میں لگام چڑھا دیں گے, اور ہم انہیں ایسی ایسی عدالتوں کے سپرد کر دیں گے اس قانون سازی کے ذریعے سے کہ یہ جب تک ہمارا اقتدار ہے یہ باہر نہیں آ سکیں گے. اور ان کے پاس انہیں منانے کے لیے کوئی نہیں جایا کرتا تھا. اس وقت بھی آدم تارک تھا جس نے ایک طرف حکومت وقت کی قانون سازی کا راستہ روکا تھا, دوسری طرف تم گواہ ہو کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم حکومت کو تیار کرو کہ وہ ہمارے پاس آ جائے, ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے حکومت کے آنے پر مان جائیں گے اور استعفا مہم شروع کر کے واپس ہم قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے. وہ آدم تارک ہی تھا جو اس وقت تمہیں قومی اسمبلی میں واپس لے کر آیا تھا جب تمہیں کوئی بھی پوچھتا نہیں تھا. یہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ قومی اسمبلی کی وہ ساری تقریریں اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہیں. وہ اس وقت میری نئی کتاب آنے والی ہے, اس کتاب میں شائع ہوں گی. کس صفحے پر, کس پیراگراف میں کیا لکھا ہے؟ مسلسل میں نے 10 دن جنگ لڑی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے کان نامعلوم کس نے ہمارے بارے میں بھر دیے. ہماری ڈائریکٹ ان سے لڑائی نہیں ہے, بے نظیر سے ہماری لڑائی تھی. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر اسی محراب و منبر سے میں نے یہ کہا تھا کہ بے نظیر کی نسواری حکومت کو, بے نظیر کی گنڈا حکومت کو, بے نظیر کی غیر شرعی حکومت کو میں نہیں مانتا ہوں, میں اس کے خلاف جہاد کو عبادت سمجھتا ہوں, یہ تقریر کرنے کے بعد پھر اس وقت سے یہ قربانیوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے جو آج آ کر ختم ہوتا ہے. اگر میں اس دور میں یہ بات کر سکتا ہوں, آج اگر مجھے تم سے اختلاف ہوتا اور کوئی اختلاف پیدا ہو گیا, مجھ میں اتنی جرت ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ تمہارے ساتھ اعلان جہاد کروں گا, اعلان جنگ کروں گا, میں تمہیں للکاروں گا, تم میں جو تو ہی میرا راستہ روک کے دکھانا. بے نظیر کے ساتھ میرا سیاسی اختلاف تھا اور میں نے کھل کے بولا, تم کیسے ہو کہ تمہیں تو میں نے ووٹ دیا ہے وزارت اولیاء کے الیکشن پر, جب وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہو رہے تھے تم نے خود آفر کی بھائی بندی کے ساتھ, منت سماجت کے ساتھ کہا. میں نے کہا آپ کے پاس تو بہت ووٹ ہیں, 240 کے ہاؤس میں 232 ووٹ آپ کے پاس ہیں, اگر میرا ووٹ آپ کو نہ ملا تو کیا ہے؟ تو میاں شہباز شریف نے کہا آپ کا ووٹ ہمیں چاہیے, ہم بے شک جیتے ہوئے ہیں لیکن ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. ہم نے غیر مشروط آپ کا تعاون کیا. تلاش کریں وہ عناصر, وہ لوگ کے جنہوں نے آپ کے کان بھرے ہیں اور ہمارے بارے میں غلط آپ کو گائیڈ کیا ہے. آپ کو ان لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے, یا پھر جو کچھ انہوں نے آپ کو بتلایا ہے آپ کو ہمارے قائدین کو کہنا چاہیے تھا کہ آزم تارک پر یہ الزام ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ کہنے ہوں کہ بولتا کرختے سخت بولتا ہے, سخت بولتا ہے تو بھائی سخت بولنا, کرختی کے انداز میں بولنا بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, جہاں تم صحیح قدم اٹھاؤ گے ہم سے بڑھ کر تعاون کرنے والا نہ پاؤ گے. ناموس صحابہ کے مسئلے پر تم 14 سال کی بات کرتے ہو, انشاءاللہ العزیز ہم تمہیں قائل کریں گے اور حکمران قائل ہو چکے ہیں. وہ عبارت جو عبارت طے کی گئی ہے, جب اس عبارت میں خود سوائی وزرا نے یہ لکھ دیا ہے کہ اصحاب رسول کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے, جب دائرہ اسلام سے خارج ہے تو مرتد ہے, مرتد پر مرتد کی سزا لاگو ہو سکتی ہے, دوسری نہیں ہو سکتی. چودہ سال اسی کوئی نہیں مانتے, 14 سال ہی پھر دن جب آپ نے اسے لکھا ہے کہ وہ مرتد ہے, دارہ اسلام سے خارج ہے, تو آپ ایک طرف دارہ اسلام سے خارج کہتے ہیں, دوسری طرف سے 14 سال کی سزا کا اعلان کرتے ہیں, آپ خود اسلام کا انکار کرتے ہیں. یا وہ عبارت ختم کریں کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. اگر وہ عبارت صحیح ہے تو سزا کو بڑھانا ہوا, سزا تو بڑھے گی. جب دارہ اسلام سے خارج مان لیا تو پھر سزا تو بڑھے گی, پھر تو مرتد کی سزا ہوگی. اور کہتے جی وہ تو 14 سال کی سزا دے تڑپ دیں. میں کہنا تڑپن جنہ چھوڑا ہی نہیں, انہوں نے تڑپن جنہ چھڈو ہی نہیں. 14 سال کی سزا دے ہو گئے تو تڑپن کے تھی پھٹے نہ ہو, تڑپو ہی نہ. لاؤ دو چار پھٹے پھر ویکھو کہ کسی نے جرات نہیں ہوں صحابہ رسول کی طرف بری آنکھ اٹھانے کی. 14 سال اور کہتے جی انہوں بھی 14 سال, تو جہاں یہ کافر کرے انہوں بھی 14 سال, جہاں انہوں کافر کرے انہوں بھی 14 سال. تو سب تو پہلے سزا 14 سال جناب فضل کریم صاحب دیو, بالکل, اور احمد علی قصوری صاحب کو دو, اور تیسرے کون ہے عبارت لکھنے والے, مولانا سرفراز نعیمی کو دو, کہ جن تینوں نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب رسول کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے, جب انہوں نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے تو انہوں نے تو اس کو کافر کہہ دیا ہے 14 سال پہلے. ایرن تو دیو پھر ساڑھے نال بات گل کر لیں جی, ان کو 14 سال دو ہے پہلے, اور تم ان کو 14 سال دو, سانو بے شک 21 سال دے لو جی, دیو تو صحیح ہے. یہ کیا ہے, لکھتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو, ایک طرف ایک بات کرتے ہو دوسری طرف دوسری. یہ مصورہ اتنے تضادات کا شکار ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے آگے اس کا انکار کیا گیا ہے اس مصودہ میں. بھئی مصودہ تو یہ ہے کہ ملک میں اتحاد ہو, وحدت ہو, یگانگت ہو, اور مصودہ تیار کرنے والے نے صحابہ میں اختلاف پیدا کر دیا ہے, صحابہ کرام میں فرقہ بندی اور گروہ بندی بنا دی ہے کہ ان کا مقام یہ ہے ان کا مقام یہ ہے. تم امت کو اتحاد کا درس دیتے ہو, صحابہ میں افتراق کی بات کرتے ہو, اصحاب رسول میں افتراق کی بات کرنے کے بعد امت میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بنیاد پر آؤ, جو کہا گیا ہے اسے ہی نافذ کرو. ہاں ٹھیک ہے بھئی 14 سال سزا نال اسی اتفاق کرتے ہیں, جہرا آدمی صحابہ کرام خلفائے راشدین ازواج متحرات اہل بیت رسول کو مومن صالح مانے, مومن برحق مانے, پھر کوئی گستاخانہ کلمہ کہے, پھر وہ کوئی توہین آمیز جملہ بولے, پھر وہ کوئی تنقید کا پہلو اس کی بات سے نکلے, اس کے لیے 14 سال. لیکن جو اصحاب رسول کی تکفیر کرے یا خلافت راستہ کا انکار کرے وہ تو لا شک تمہارے کہنے کے بقول بھی دارہ اسلام سے خارج ہے, تو سزا پہ مرتداری ہوئے گی نا. 14 سال والی سزا, 14 سال والی سزا اپنی جگہ, اس پہ اسی خراج تسین پیش کرنے. میں میاں صاحب 14 سال والی سزا بالکل ٹھیک, فوراً قانون بناؤ تے اگلی گل تے آؤ, اگلی گل ساتھ ہی. اور دوسری مجھے ہمارے علماء کرام نے بتلایا ہے اور میں آج بھی اپنی تقریر کے ذریعے عرض کرتا ہوں کہ دونوں ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اعلی صاحب اپنے والد محترم کا حد سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں, ہمیں اس بات کی بڑی مسرت, ہم بہت خوش ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ اپنے والد محترم کے نہایت ہی فرما بردار بیٹے ہیں. بے نظیر کی طرح نہیں ہیں کہ جنہیں ماں نو قید کر چھڈیا, وہ ماں کو باہر ہی نہیں آنے دیتی, بھائی کو مروا دیا تو ماں کو کہا کہ جاؤ مگر کچھ بیان نہ دینا. اپنے والد محترم کا احترام اور ان کے عظمت اور عقیدت اور ان کی محبت میں بہت ہی آگے بڑھ جانا, یہ بہت خوش آئندہ اقدام ہے. ہم میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کام بہت اچھا ہے, اس سے ہماری پاکستان کی نسل کو بھی اپنے والدین کے احترام کا سبق ملے گا اور درس ملے گا. لیکن میاں صاحبان, آپ تصور کریں کہ آپ کے والد محترم کو کوئی شخص کافر کہتا ہے، آپ کے والد محترم پر کوئی شخص تبرا کرتا ہے، آپ کے والد محترم کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے والد محترم پر لعنت کرتا ہے، تو اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوں؟ اس وقت آپ کے قلبی احساسات اور جذبات کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے لیے آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کے والد محترم کی بات ہے، آپ اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ کے لیے انتہائی احساس ہے، تو سن لیجئے، ہم بھی امی عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے، سید کائنات فخر کائنات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شرافت کے لیے اتنے حساس ہیں، اتنے جذباتی ہیں، جو شخص ان کی عزت کی طرف میری نظر سے دیکھتے ہیں میں زندگی قدردان پہ لگا سکتا ہوں، میں ساری عمر جیل کاٹ سکتا ہوں، میں تخت اعدام پہ چڑھ سکتا ہوں، میں بم دھماکوں میں ریزہ ریزہ ہو سکتا ہوں، مگر صدیق کے دشمن کو معاف کرنا میری لغت میں نہیں ہے. یہ نہیں سہتا ہوں گا، ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز برداشت ہے، مگر اصحاب رسول کی تو ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس کی اور بھی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کام کی عظمت، اس کام کی اہمیت، اس کام کا مقام بڑھ جاتا ہے. ایک شخص نے مسلسل کئی روز محنت کے بعد جو کمائی اس کو ملی، اسے جوڑ جوڑ کر ایک گھونسلہ بناتا ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص حرام کی کمائی سے ایک محل بناتا ہے، خون پسینے کی کمائی سے بنے ہوئے گھونسلے کو جب آگ لگتی ہے، تو جو بات جو کیفیت اس کے دل پہ گزرتی ہے، حرام کے پیسے والے کے محل کو اگر آگ بھی لگ جائے تو وہ کیفیت اس کے دل پہ نہیں گزرتی ہے. وہ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شخص اپنے ریشمی رومال سے اپنے چمڑے کے جوتے صاف کر رہا تھا، کسی نے کہا یہ کیا پاگل پنا ہے، تو اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے، یہ رومال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، مگر جوتی میں نے کئی دن کی مزدوری کے بعد خریدی ہے، جوتی کی مجھے قدر ہے کہ میری محنت لگی ہے، رومال وراثت میں ملا ہے اس لیے مجھے اس کی زیادہ قدر نہیں ہے. اصحاب رسول کے مسئلے پر ہم بے شمار نوجوانوں کی قربانی دے چکے ہیں، اصحاب رسول کی عزت کے لیے ہم نے مولانا حق نواز شہید، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، مولانا اسرار القاسمی شہید، اور علامہ شعیب ندیم جیسے لوگ، ہم نے اتنا خون دیا ہے، اتنی بڑی ہم محنت کر چکے ہیں، اتنی قربانی دے چکے ہیں، واللہ العظیم جب صحابہ کا نام آتا ہے ہمارا دل پھٹنے لگتا ہے، نہیں برداشت ہوتی ہم سے، ہم نے اس پہ محنت کی ہے. کسی آدمی کو اس کا احساس نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لوگ اپنے مولویوں کے لیے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. دیوبندی حضرات، علماء دیوبند اپنے اکابر کے بارے میں کچھ نہیں سنتے، جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی کے بارے میں کچھ نہیں سنتی، بریلوی حضرات مولانا احمد رضا خان کے خلاف کچھ نہیں سنتے، اسی طرح اہل حدیث حضرات اپنے بزرگوں کے خلاف کچھ نہیں سنتے، برداشت نہیں ہوتا ان سے. سیدھی سی بات ہے، ہم سے صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں ہوتی، ہم سے نہیں برداشت ہوتی. یہ کوئی جذباتی بات نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، دلائل کی بات ہے. آج اگر ہم مومن ہیں، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، اگر آپ کے یہ نام خوبصورت آپ کے والد محمد شریف نے رکھے ہیں اور آپ کے والد کا نام محمد شریف ہے، تو آج یہ خوبصورت نام یہ بھی صحابہ کی قربانیوں کے تفیل ہے، ورنہ کوئی جنجیت سنگھ ہوتا، کوئی رنجیت سنگھ ہوتا، کوئی کچھ بادل سنگھ ہوتا، کوئی اور ہوتا، سب کچھ ہوتے، لیکن میاں شہباز شریف نہ ہوتے، میاں شریف نہ ہوتے، میاں نواز شریف نہ ہوتے، آدم طارق نہ ہوتا، مولانا احمد الدحان بھی نہ ہوتے. آج یہ جو ہمارے نام ہے، ہماری پہچان ہے، آج جن ناموں سے ہم پکارے جاتے ہیں، یہ نام بھی اصحاب رسول کی قربانیوں کا صدقہ ہے. صحابہ کرام کے مسئلے میں ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمیں جذباتی سمجھ لو، لیکن ہم دلائل کا اپنے پاس انبار رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم سے مسجد نبوی میں امام مالک، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، تشریف فرما ہے، مسند درس پر جلوہ افروز ہیں، حاکم وقت خلیفہ ہارون الرشید مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، نوافل ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ادھر کے سامنے جا کر سلام پڑھتے ہیں. سلام پڑھنے کے بعد ہارون الرشید امام مالک کے پاس آتا ہے، سلام عرض کی، بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں جو شخص اصحاب رسول کو گالی دے. اصحاب رسول کو گالی دینے والا شخص آپ کی نظر میں کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ شخص لا شک کافر ہے، اور اس شخص کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے کوئی حصہ نہیں ہے. ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ آپ اصحاب رسول کو گالی دینے والے کے لیے جاری کرتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1350 سال پہلے یہ فتویٰ دیتے ہیں. فرمایا، میرے پاس دلائل تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن سورہ فتح کی آخری آیات پڑھ لیجئے، لِیُغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ. قرآن کریم نے صحابہ کرام سے غیظ و غضب رکھنے والے کو کافر کہا ہے. اس لیے میں قرآن کی اس نص کی وجہ سے، قرآن کے اس فتوے کی وجہ سے دشمن اصحاب رسول کو کافر قرار دیتا ہوں، اور اس کے لیے مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی حصہ گنجائش نہیں ہے. اس وقت سپاہ صحابہ نہیں تھی، موسم میں تو سپاہ صحابہ کا نہیں ہے. قرآن کریم اصحاب رسول کا دفاع کرتا ہے، وہ اصحاب رسول سے غیظ و غضب رکھنے والے کو کافر قرار دیتا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں وضاحت کے ساتھ اصحاب رسول کے منکر اور دشمن کو کافر کہا گیا ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور میں نے جیل میں اس کے اوپر ایک مفصل تقریر لکھی ہے 50-60 صفحے کی، انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس آ جائے گی، کہ قرآن کریم کی قریباً 50 کے قریب آیات ایسی ہیں جو واضح طور پر اصحاب رسول کے گستاخ کو کافر کہتی ہیں. ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے فرمان سے انکار کرتے ہیں کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں، ہم جیل و ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے ڈر کر ہم ان تشدد اور ان ظلم و ستم کی آواز گاؤں اور ٹیک چرسلوں سے مرعوب ہو کر اپنا موقع چھوڑ دیں، جس موقع پر سپاہ صحابہ اپنی قیادت قربان کر چکی ہے، اپنے تعقل قربان کر چکی ہے، ہتھ کڑی بیڑی پہن چکی ہے، ہم اس موقع پہ جان دے سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں حکمرانوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بار بار جو مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو چیز طے پاتی ہے جب لیڈر اس پر دستخط کر دیتے ہیں، وزیر اعلی اور وزیر اعظم کے دستخط ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگ طے شدہ معاملات کا انکار کرتے ہیں آپ ان کے لیے پھر بھی کچھ نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کو نہ غصہ آتا ہے، نہ ان کی زبان بند کرنے کا خیال آتا ہے، نہ ان کو وعدہ خلافی کی سزا دینے کا احساس ہوتا ہے. نزلہ پھر سپاہ صحابہ پر. آخر کون سا فورم ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں سپاہ صحابہ نے دستخط کر دیا اور پھر پیچھے ہٹ گئی ہو؟ سپاہ صحابہ تو کبھی پیچھے نہیں ہٹی، سپاہ صحابہ ہر دور میں مرد میدان رہی ہے. جو کہہ دیا پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور جو لوگ کہہ کر مکر جائیں، ادھر دستخط کریں ادھر جا کر انکار کر دیں، پھر وہ قاتل بھی ہوں، وہ دو دو درجن
قتل کے مقدمات میں نامزد مظلوم بھی ہوں اور حکومت انہیں ہاتھ نہ ڈالے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے جناب اگر ان پر ہاتھ ڈالیں تو کئی ممالک ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ہمیں کئی ممالک کی ناراضگی لینا پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جماعت اور گروہ غیر ملکی ایجنٹ بن کر پاکستان میں تخریب کاری کرے, علماء کرام کا خون بہائے, تمہارا ہاتھ اور قانون اس کے خلاف کمزور ہو جاتا ہے, تم دوسرے لفظوں میں ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہو کہ ہم بھی کسی ملک کی ایجنسی کریں, ہم بھی کسی ملک کا سہارا تلاش کریں. تم ایک طرف کہتے ہو کہ غیر ملکی ایجنٹوں کو ہم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری طرف غیر ملکی ایجنٹوں کی ناز بردار کیا کرتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میں ایم این اے ہوں تب گرفتار ہوتا ہوں, ایم پی اے ہوں تب گرفتار ہوتا ہوں, اور جو کونسلر نہیں بن سکتے انہیں تم ہاتھ تک نہیں ڈالتے ہو, ان کے ذیلی صدا کے لیڈروں کو پکڑتے نہیں ہو, اسی لیے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکستان کے قانون سے بالا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں قانون ہمارے لیے بنا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں باور کرا دے کہ تم قانون سے بالا. تجے میاں صاحب آپ تسی بڑے کمزور ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا, تو سانو کہہ دیو. اکو دن ہاتھ چھت کڑیاں پا کے انشاءاللہ چونگ میں بند بھی کر دیں گے, پیارا بھی لگا دیں گے, کوئی نکال کے لے جائے تو مان جائیں گے نا. اگر تم سے نہیں پکڑے جاتے تو ہمیں بتا دو. لیکن یہ ون وے ٹریفک کیا ہے؟ کبھی تو اپنی اداؤں پہ غور کرو کہ اس طرح ایک طرفہ ہمارے ساتھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے تم نے آزم تارک کو رہا کر دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ آزم تارک کا قصور نہیں ہے, تم نہ گرفتار کرتے تو آزم تارک کی عزت میں اضافہ ہو سکتا تھا اور تمہارے ظلم کے بام میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا. کوئی بات نہیں ہے, ڈھائی سال تمہارے گزار لیے, دو سال بے نظیر کے گزار لیے, ڈیڑھ دو سال اور صحیح, کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ جیلیں ہوں گی کسی کے لیے ہوں گی, کسی کا خون سکاتی ہوں گی, کسی کے گوشت اور پسینے کو ایک کر کے, خون اور پسینے کو ایک کر کے اسے لاغر اور مرجل کر دیتی ہوں گی. میرا تو 20-20 کلو وزن جیلوں میں جا کر بڑھ جاتا ہے. جب میں جیل میں گیا تو میرا 82 کلو وزن تھا, گزشتہ سال میرا 107 کلو وزن ہو گیا, 27 کلو وزن بڑھ گیا. میں گیا یار بہت ہی موٹے ہو گئے, وہ آئی جی آیا دورے پر, انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی تے بالکل ہی مولوی بن گئے ہو. میں کہا یار مجھے کوئی ایکسرسائز کا سامان دو, یہ میں تو بہت پھول گیا ہوں, کوئی ایکسرسائز کریں, یہ پیٹ ویٹ پیچھے آئے, اسی تے حلوہ خور نہیں ہوں. تب جا کر جناب میں نے وہ 17-18 کلو وزن کم کیا. ہمیں جیلیں نہ سکا سکتی ہیں, نہ ڈرا سکتی ہیں, نہ اپنے موقف سے ہٹا سکتی ہیں. بھول جاؤ یہ بات, یہ بالکل بجا ہوگا کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ بھئی آزم تارک جو ہے وہ اپنے موقع پہ قائم ہے, تم نے کہا باہر جا کے پتہ نہیں کی کر چلے گا. ویسے اللہ دے فضل نال جنہ تسی سمجھ دیو دے نالو ڈبل بھی کر سکنے ہیں, جے کرن تے آئیے یہ بہت کچھ کر سکنے ہیں. لیکن یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے قانون کے باغی نہیں ہیں, ہم اپنی قانونی اور آئینی جدوجہد سے پاؤں باہر نہیں رکھنا چاہتے. ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسائل کلاشن کوف کی بجائے ڈائیلاگ اور مذاکرات اور دلائل سے حل ہوتے ہیں. ہم کلاشن کوف نہ اٹھائی نہ اٹھانا چاہتے ہیں, نہ آئندہ کا کوئی عزم اور ارادہ ہے. لیکن اگر تم چاہو کہ مسلسل زیادتیاں کرتے چلے جاؤ, ہمیں مایوس کرتے چلے جاؤ, لاشوں کے تاپ ہمیں دیتے چلے جاؤ, آئے روز علماء کرام کے جنازے اٹھے اور ہم آنسو بٹھا بہا کر اپنے گھروں میں چلے جائیں, تو پھر لشکر جنگ بھی تو مل جائے گا. اسی تے کچھ نہیں کر دے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنے والے پھر آپ اٹھ کھڑے ہو سر ہیں. اچھا یہ بھی کہنے لگے آزم تارک لشکر جنگوی کی سرپرستی کرتا ہے. میں کہ اب مینو سرپرستی کر کے اکا تکا مراؤن دی ضرورت کی ہے؟ کوئی واری تقریر کر چھڈنا, انہاں دی جڑی مکاؤ. یہ مجھے خفیہ باتوں پہ, خفیہ سازشوں کی ضرورت نہیں. میری ہسٹری میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ میں سازش کروں, منافقت کروں. اگر شیعہ کے قتل اور ان کی جڑ کاٹنے کا کام ہمارے مشن میں داخل ہوتا, ہم نے فیصلہ کیا ہوتا ایک ایک نہیں پھر سو سو جنازے اٹھتے. لیکن ہم اسے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے. اور آج بھی میں کہتا ہوں, میں رہا ہو چکا ہوں, ڈیری حکمرانوں کے پاس جائے گی. میں کہتا ہوں 10 سال بعد بھی اگر کسی شخص کے قتل میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو جائے, تم 10 سال کے بعد بھی مجھے گرفتار کر سکتے ہو. 10 سال کے بعد کہنا کہ تم ثابت ہو گئے ہو, مجھے گرفتار کر لو. لیکن نہ تمہارے پاس الزام ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی ثبوت ہے. بلا وجہ ایک شخص کے ساتھ جانبداری, یک طرفہ انداز, 16 MPO کے الزامات کے تحت اسمبلیوں میں نمائندگی سے محروم رکھنا, صدر کے ووٹ تک دینے کی آئینی جو ہماری سہولت ہے اس سے بھی محروم رکھنا, حضرات حکمران, یہ ناانصافی ہے, یہ زیادتی ہے. اور ہم نے بڑی صبر سے برداشت کی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے لیڈران کرام اور قیادت پر, جنہوں نے تمام تر ظلم کے باوجود پھر بھی مذاکرات کا راستہ اپنا کر حکمرانوں کو تسلیم کرایا کہ یہ زیادتی ہے. میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. کہا ہم نے اگر تو شکایت ہوگی, بہت بڑی زیادتی ہے. منتخب نمائندوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک میں نے اپنی کتاب میں بھی نہیں لکھا, میں شاید کبھی بھی بیان نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں, 6 دن تک آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر زخمی حالت میں ایک شخص کو 6 دن کھڑا رکھ کر جگانا اور اسے ٹھوکے مارنا اور اسے اس کے زخموں کو نمک چھڑک کر مرچیں ڈال کر اذیت دینا, یہ کہاں کی انصاف ہے؟ چونکہ میں اس وقت مذاکرات اور پرامن حالات کی وجہ سے باہر آیا ہوں اور میں بھولتا ہوں اپنی کہانی کو, میں چھوڑتا ہوں اس کے نتائج کو, میں اپنے رب سے اس کی جزا طلب کرتا ہوں. لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے, اگر حالات کچھ اور ہوتے میں تمہیں پوچھتا, تمہاری نسلیں بھی یاد کرتی. لیکن ہم نے طے کر لیا, میاں صاحبان, ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں, سیاسی بھی لڑائی نہیں ہے. کیوں کہ ہم پیپل پارٹی کے حامی تو ہے نہیں, ہمارا تو اپنا ایک اسمبلی میں شریعت محاذ ہے, جو بات صحیح ہوگی اسے صحیح کہیں گے, جو غلط ہوگی اسے غلط کہیں گے. ہماری موجودہ حکومت سے کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے, ہماری آپ کے ساتھ کوئی دینی جنگ سرے دست نہیں ہے. ہم آپ کے معاون تھے, لیکن آپ نے ہمیں جو صلہ دیا وہ شریف لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, شرفا ایسے نہیں کیا کرتے. خاندانی لوگ اپنے محسنوں کو ایسے بدلے نہیں دیا کرتے, منتخب نمائندوں کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکتیں نہیں کیا کرتے. اور ایک جماعت کے ذمہ دار آدمی کے ساتھ کہ اگر میں صرف یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی, بہت بڑی زیادتی ہوئی. لیکن دیکھو ہمارے حوصلے کو, چل معاف کیتی اللہ نے, معاف کیتی اللہ نے, کوئی گل نہیں یار, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. مولانا علی شیر حیدری سے تم نے معافی مانگی, مجھ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر معافی مانگے بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. ہاں تمہاری دوستو, آج کی اس پوری نشست میں آپ نے یہ سارا کا سارا جذبہ, یہ ایک پرجوش استقبال جو جنگ کی سیاسی زندگی میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا, بڑے بڑے استقبال ہوئے یہاں, بڑے بڑے جلسے ہوئے, لیکن جنگ کی جو سیاسی زندگی میں نے دیکھی ہے, آج کا یہ 4 بجے سے شروع ہونے والا رات کے 10:15 تک یہ جلسہ, یہ جلوس, یہ مظاہرہ کیا ہے؟ یہ کیا سبق دیتا ہے حکمرانوں کو؟ یہ کیا سبق دیتا ہے دشمنوں کو؟ یہ کیا سبق دیتا ہے منافقوں کو، انہیں نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے اور انہیں نصیحت کے اس سبق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حق و صداقت کی تحریکیں ظلم و تشدد کے حربوں سے دبا نہیں کرتی۔ جو زبانیں کلمہ حق کہتی ہیں اور اپنے کردار سے اس پر پیرا دیتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، مگر حق و صداقت کے کلمے بھی وہی رہتے ہیں، قافلے بھی منزل پہ پہنچ کے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے یہاں کی اس کیفیت کو، اس حالت کو معائنہ کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ تو میں آج یہاں سے اس اجلاس اور اس جلسہ، اس جلوس، اس استقبالیہ پروگرام کی وساطت سے حکمرانوں کے ان فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو انہوں نے ہمارے قائدین کے ساتھ بیٹھ کر، شیعہ کو بھی نمائندگی دے کر، ان پہ دستخط کرائے اور اس پر قانون سازی کرانے کا فیصلہ کیا۔ 14 سال کی سزا گستاخ صحابہ کو دیجیے، 14 سال کی سزا توہین و تزہیر کرنے والے کو دیجیے، لیکن اصحاب رسول کی تکفیر، خلافت راشدہ کا انکار جو کفر ہے اور تمہارے مسودہ کے مطابق خارج الاسلام ہے، اس کے لیے ابھی سزا کا اعلان نہیں تو کچھ سال دے انتظار کر لیتے ہیں، اس مسئلے نو پینڈ کر لینے، چلو 14 سال ہون دے دے ہو تے باقی جاندے جاندے دے دے ہو جے، جاندے جاندے دے دے ہو جے، ہون نہیں دینی تے اسی دوسری حکومت تو لے لیں گے۔ بہرحال ہماری جد و جہد 14 سال تک محدود نہیں ہے، نہیں ہے محدود 14 سال تک۔ جب تک اصحاب رسول کا دشمن تخت دار پہ نہیں لگتا ہے، ہم پہ چین سے بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا حرام ہے۔ اور اگر ہم اپنی جد و جہد کو میں 14 سال کے لیے سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے اقاب اسلاف ہماری قیادت کے خون سے غداری ہے۔ 14 سال کی ہندی ہے، 14 سال دے ڈاکو کی سزا ہے، 14 سال دے پاکستان میں ڈاکو کی سزا ہے۔ جو ایک گھر میں ڈکیتی ڈالے وہ بھی 14 سال، جو اسلام کی عمارت میں نقب لگائے وہ بھی 14 سال، نہیں اس ڈاکو کی سزا شرعی سزا ہے، ہم نے وہی سزا لینی ہے۔ اور ہم حکومت کے ان اقدامات کی تائید کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں تہاڈے نال ساری جنگ کوئی تے جنگ ساری شیعہ نال بھی نہیں، اے بھی سمجھ لو جنگ ساری بھائی ساڈی، اچھا شیعہ دے ہو گیا کافر مثال کے طور پر، اگر ہمارا کوئی سنی اٹھ کر اصحاب رسول کی توہین کرے تو وہ مسلمان ہے؟ ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی اصحاب رسول کی توہین کرے تو وہ سنی ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ ہماری کسی خاص طبقے کے خلاف نہیں ہے، جنگ ہماری صحابہ کے دشمن کے خلاف ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ ہم کافر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کا منکر ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا منکر ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا منکر ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا منکر ہے، امی عائشہ کی عصمت کا منکر ہے۔ تے جے تسی یہ قانون بناؤ کہ جیڑا صدیق اکبر دا دشمن ہے تسی اونوں بھی کافر قرار نہیں دینا، تے جیڑا اونوں کافر کرے کہے 14 سال تے میاں جی بہت وڈی گل ہے، تسی کہہ ویکھو کسے دن صدیق اکبر دے خلاف کوئی کلمہ تے جے تانوں بھی کافر نہ آکھا تے آدم تارک نہ کہے ہو جے۔
لڑکار ہے، لڑکار ہے،
آپ کی بات نہیں، آپ کی بات نہیں، میرا باپ قبر سے اٹھ کر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، یہ ناممکن ہی ناممکن ہے، اگر بالفرض والمحال میرا باپ قبر سے اٹھ کر صدیق اکبر کی جوتی کے خلاف بھی نفرت کی نظر سے دیکھتے میں اسے بھی کافر کیا جاؤں گا کہ مجھے باپ کا پاس نہیں صدیق کی صداقت کا پاس ہے۔ ہماری مخالفت کسی طبقے فرقے جماعت سے نہیں ہے، ہماری مخالفت ایک فکر اور نظریے سے ہے، وہ فکر اور نظریہ جو اصحاب رسول کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے لیے قانون سازی کرو شوق سے۔ پھر دیکھو کافر کہہ کہہ کے پھانسی نہ چڑھیے تو نہ بدل رہے ہو جائے، اس لیے ہم ایک نظریے کے محافظ ہیں، ایک فکر کے علمبردار ہیں، کسے باشد. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ بھاگا بھاگا آیا، اماں 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 یہ سارے لوگ ہمارے گھر آ رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا ان کا ہمارے گھر میں کیا کام ہے؟ کہنے لگے جنہوں نے کندھے پہ چار پائی اٹھائی ہوئی ہے، دیکھو ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی پتی نہیں ہے، تم وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی منسو کا مخار نہیں ہے، تم وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تم وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی بات جو تمہارے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں ہے، تم وہاں جا رہے ہو جہاں تمہارے ساتھ کوئی اور تعاون کرنے والا نہیں. اما یہ تو گھر اپنا ہی دندا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے قبر کے بارے میں، اس نے کہا اما یہ دندا گھر تے اپنا ہی ہے، لہذا یہ جنازہ. اب یہ الگ بات ہے کہ جب اصحاب رسول کی عزت کے تحفظ کا قانون بنے گا تو جائے گا کے خلاف. اس لیے یہ شور ڈالتے ہیں ہمارے خلاف بڑھ رہا ہے، ہمارے خلاف بڑھ رہا ہے. بھئی قانون میں کہاں لکھا ہے کہ شیعہ کو 14 سال ستا دیں گے؟ سپاہی صحابہ کہاں کہتی ہے کہ شیعہ کو سدائے موت دو؟ سپاہی صحابہ کا یہ مطلب ہے؟ سپاہی صحابہ تو قانون یہ چاہتی ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن کسے باشد کوئی بھی ہو، ہماری جنگ شیعہ کے خلاف نہیں، اصحاب رسول کے دشمن کے خلاف ہے. اور یہ دشمن کون ہے؟ اپنا ہو بیگانہ ہو، دوست ہو دشمن ہو، شیعہ ہو سنی ہو کوئی ہو، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، میرے پاس اس کے لیے کوئی نرمی نہیں. ہاں اگر تم نے سزا دینی ہے کہ جو صحابہ کے دشمن کو کافر کہے ہم اسے 14 سال دیں گے، تو تھی پھانسی کی سزا دیکھ لو، جی گڑی گڑی نعرہ نہ ماریے تو پھر کہنا. اس لیے سمجھو ہماری بات، بہت باتیں کرنے کی ہیں، انشاءاللہ العزیز یہاں رہیں گے بڑی باتیں ہوں گی. اب آتا ہوں اپنی جماعت کی طرف. بہت کمزوری، سستی و کاہلی، حکمرانوں کے انتقام، جبر و تشدد کے حربوں اور حکمرانوں کی زیادتیوں کو دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے لوگ، ہمتیں ہار بیٹھے لوگ، مصیبتوں کا شکار ہو گئے لوگ. کہنے لگے اب سپاہی صحابہ ختم ہو گئی، حکمرانوں کو بھی کسی نے کہا ختم ہو گئے جی، ختم ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ختم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے؟ یہ کو ختم ہو گئے، یہ تو زیادہ ہو گئے ہیں، جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں. جب میں جیل میں گیا تھا تو میرا بیٹا انس 3 مہینے کا تھا، اب تو وہ بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ صدیق کے دشمن کو گلی میں کافر کہہ کے رہتا ہے. چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، اور جو جوان تھے وہ تجربہ کار اور صاحب خرد ہو چکے ہیں، جو بوڑھے تھے وہ ہمارے موقف سے متفق ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے اس سفر میں قدم آگے تو بڑھائے، پیچھے نہیں ہٹائے، پیچھے نہیں ہٹے اللہ کی فضل سے. 6.5 گھنٹے کا تو وہ ہے جو ہم چل رہے ہیں. کب سے آپ جمعہ پڑھنے آئے، روٹی نہیں کھائی، پیٹ بھوکے ہیں، اور جناب گرمی سے آپ اس طرح برا حال ہے، مگر بیٹھے ہوئے ساری رات بھی بیٹھنا پڑے تو ایک بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. انشاءاللہ العزیز یہی جذبہ، یہی ولولہ قوموں کی کامیابی کا باعث بنتا ہے، یہی قومیں کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گڑا کرتی ہیں. ایسے ہی سیلاب اور طوفان تمام کی تمام مخالفتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جایا کرتے ہیں. سپاہ صحابہ انشاءاللہ العزیز اب اس ملک کی نہیں پوری دنیا میں اسلام نظام خلافت راشدہ کے احیاء اور غلبہ اسلام کی ایک عالمگیر تحریک بن کر ابھر رہی ہے، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت تک چین نہیں رہے گی جب تک اسلام کے غلبے کے جھنڈے نہیں گاڑ دیتی. مجھے فخر ہے آج کشمیر ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو، چیچنیا ہو، کوسوما ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، سپاہ صحابہ کے نوجوان وہاں جہاد میں شریک ہیں اور اپنی قربانیوں کی داستان رقم کر رہے ہیں. سپاہی صحابہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، سپاہی صحابہ ہی کے نوجوان ہیں. اور جنہوں نے احمد شاہ مسعود ورگے پٹھے سدھے کر چھڑے، اے ٹینکاں والے، بمبوں والے، میزائلوں والے، ایسے سیدھے کر دیے کہ جناب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تو تسی کس باغ دی مولی ہو آپ ہی سیدھے ہو جاؤ تسی تے نعرے نال ہی سیدھے ہو جانا تسی تے نعرے نال ہی سیدھے ہو جانا اوتھے سانو تھوڑا جا زور لانا پیا اور کشمیر میں دیکھ لو مجھے فخر ہے سپاہی شہابہ کے 100 سے زائد نوجوان کارگل کی چوٹیوں پر موجود ہیں اس وقت اور آج ضرورت پڑی میں خود میری قیادت اور سپاہی شہابہ کے ہزاروں کارکن کارواں کی شکل میں ایک مارچ کا آغاز کریں گے جس کا آغاز کراچی سے ہوگا انتہا کارگل کی چوٹیوں پر ہوگا اس کی ضرورت پڑی ہم یہ بھی کر دکھائیں گے اس لیے میں ایک مرتبہ پھر میں پاکستان کی حکومت افواج پاکستان کو اس تعاون کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جرات اور ہمت سے کام لیں انڈیا کے سامنے اپنا موقف ٹھوس بنیادوں پہ مضبوط انداز میں پیش کریں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف سرحدوں پہ کھڑے رہیں پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہ جو میری عدم موجودگی میں ہماری جماعت کی طرف سے 50,000 اور 1,00,000 کارکنوں کو کشمیر بھیجنے کی بات کہی گئی یہ کوئی محض خالی خولی دعویٰ نہیں ہے اگر ضرورت پڑی اور فرض نے ہمیں پکارا سپاہی صحابہ کی قیادت شیخ حاکم علی اعظم طارق مولانا علی شیر حیدری چل پڑے 1,00,000-2,00,000 نہیں پھر تم دیکھنا گھر گھر سے کشمیر کی چوٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجاہد نکل آئیں گے اور میں حکومت کو آفر کرتا ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے مالی تعاون کی افواج پاکستان کو ضرورت ہے مجاہدوں کی جوانوں کی اور ٹریننگ یافتہ جنگجو نوجوانوں کی تو مجھے صرف ایک تقریر ٹی وی پر کر لینے دو ایک گھنٹہ کی تقریر جہاد کے عنوان پہ کر لینے دو اگر 10,00,000 نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نہ چلے آئے تو میں ایم پی اے شپ سے استعفیٰ دے دوں گا اس ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنے موقف کے لیے خون دینا جانتی ہو لاؤ دعوے تو بہت بڑے کر رہے ہیں کبھی کسی نے خون دیا اے تے مرغی حلال کرن تے بھی ہوش ہو جاندے مرغی کا خون دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو اسلام آباد کی گلیوں سے لے کر کراچی کی شاہراہوں تک جنگ کی مٹی سے لے کر لاہور کی گلیوں تک اپنے نوجوانوں کے خون سے لت پت لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ جس راہ پہ تم نے جان دی ہے ہم بھی اسی راہ پہ قربان ہو جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے کوئی ایک تحریک ایک جماعت ایسی پیش کرو میں نے بہت سارے لیڈروں کو خط بھی لکھے میں نے یہ نہیں کہا مجھے رہا کراؤ میں نے کہا جناب آپ اخبارات میں نظام بدلیں نظام بدلنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں کیسے نظام بدلا جائے نظام بدلنے کا ایک لائحہ عمل طے کیجئے مجھے بتائیں کہ تحریک سول نافرمانی شروع کرنی ہے گرفتاریاں پیش کرنی ہے مجھے بتلائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بس اتنی بات طے کر لیں قیادت کی پگڑی سر پہ باندھ لیں اپنی جماعت کو نہ بلائیں اسی کلی کافی میں لیکن نظام بدلنے کی طرف آؤ تو صحیح نا کیونکہ یہ جیلوں سے ہم ڈرتے ڈرتے خدا کی قسم بچے ہی نہیں ڈرتے چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 سال کے 10-10 سال کے چونگ میں یہ واقعہ پیش آیا خدا کی قسم یہاں میں کس بچے کو پیش کروں اوپر والے ہاں یہ انہیں اس سے ذرا بڑا اس سے تھوڑا سا بڑا اس بچے سے آپ سمجھ لیں 1 سال بڑا بچہ میری موجودگی میں چونگ میں لایا گیا میں اپنی سیل نمبر 4 میں بیٹھا ہوا تھا دیکھ رہا تھا بچے کی آنکھوں پہ پٹی بندی تھی سیل نمبر آنکھ کے سامنے لا کر اس کی پٹی کھولی گئی. اس کو وہ سیل میں داخل کرتے ہیں, وہ جاتا نہیں. وہ کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے, مجھے کیوں بند کرتے ہو؟ وہ بند نہیں ہوتا, وہ اسے بند کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے سیل میں بیٹھے بیٹھے کہا, میں نے کہا بیٹا داخل ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, ڈرنے کی بات نہیں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا تیرا قائد اعظم طارق یہ بیٹھا ہے, وہ تجھے کہتا ہے داخل ہو جاؤ. اس نے کہا لبیک, نعرہ تکبیر, قائد اب پریشانی کی بات نہیں. وہ بچہ ایک مہینہ وہ بچہ 8-9 سال کا اس چون کے ٹاپ سرسس میں رہا. ہم تو خاموش ہو جاتے تھے مگر اس کی زبان ہر وقت نعرے ہی لگاتی رہتی تھی اور نہیں ڈرتے اسی. یہ ہتھ کڑیاں بیڑیاں یہ تو سانو کنگن ہیں زیور. خدا کی قسم مجھے پہنا دو یہ زیور سونے چاندی کی, میں لعنت بھیجتا ہوں ان کی کیا ویلی ہے. اصحاب رسول کی عزت کے لیے ہتھ کڑی پہناؤ, لہرانا چاہتا ہوں. بیڑی پہناؤ, میں ایک رشک آمیز انداز میں رقص کرنا چاہتا ہوں. تم سلاخوں میں قید تنہائی میں رکھو, ہم قید تنہائی کے اسیر ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم میں اے تو سانو خوف ہو گیا ختم. کسے اور شہ تو ڈراؤ نہ, موت تو ڈر دے نہ, جیلا شیلا تو ڈر دے, اور کوئی ہوا شبا بکھاؤ سانو کہ وہ ہوا تڈے کو ہے ہی نہیں. کام لو, حکومت سے کہتا ہوں ان سے کام لو. یہ بہت بڑی سپاہ صحابہ کا لشکر جماعت, یہ پاکستان کی ملت اور قوم کے لیے عظیم سرمایہ ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی. یہ دیوانے, یہ سرفروش, یہ کافی ہے اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے بھی, اور اس ملک میں نظام اسلام کے غلبہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے بھی کافی ہیں. یہ کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی. حکمران وقت اسے سرمایہ سمجھیے. آپ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں, گاہے گاہے نظام خلافت راشدہ کی بات بھی کرتے ہیں, شریعت بل کی بات بھی کرتے ہیں. آپ تو بھول گئے ہوں گے شریعت بل پیش کر کے. ہم نہیں بھولے. آپ کہتے ہیں سینیٹر ہمیں ووٹ نہیں دیتے, ذرا ساڑھے ذمہ لا دیو جو شام تک سارے سینیٹر نہ پہنچ کے ووٹ دیں گا, لگا دے حکومت سپاہ صاحبہ کے ذمہ. بھائی سینیٹران سینٹ چ لیا کے انہوں کا ووٹ پاؤنا شریعت بل دے حق چ. لے جے سارے سینیٹر گھر چھڈ کے اعلان نہ کراؤ جناب ووٹ سا پواؤ, سا ووٹ پواؤ, سا ووٹ پواؤ. اعلان نہ کرن تو سارا نام بدل دے ہو جے. ہیں یہ کام دے دو ہمیں, کام لو ہم سے, ہم بہت کام کرنے والے ہیں. کام لو ان جوانوں سے, ایسے جوان تاریخ انسانیت میں کبھی کبھی منصہ شہود پہ آیا کرتے ہیں. ایسی جماعتیں کبھی کبھی پیدا ہوا کرتی ہیں جو کاز اور نظریے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھے رہتی ہیں. اس جماعت سے کام لو, اسے ٹکراؤ نہیں, اس پہ ظلم کے پہاڑ مت گراؤ. پہلے دور میں تمہارے بعد جو آئے تھے انہوں نے اپنے دور میں, تم پھر آئے ہو اپنے نئے دور میں, مسلسل 14 سال سے ظلم و ستم کی چکی چلا رہے ہو. ایک دور تم نے گرم کر رکھا ہے جبر و پرپریت کا, لیکن سوچو تمہیں کیا ملا, کیا ملا تمہیں؟ ہم پہ ظلم کر کے تم نے کیا پایا؟ کچھ نہیں ملا تمہیں, نہ آئندہ کسے ملے گا. یہ مخلص لوگ, یہ سرفروش لوگ, ان سے کام لو, یہ کام دیں گے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے روڈ سلطان میں, مصب گہرے دکھ درد کا اظہار ہی نہیں بلکہ اس سانحہ میں جن لوگوں کے نقصان ہوا جانی اور مالی, سپاہ صحابہ ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جن خاندانوں پرچم لہرائیں گے اپنے گھروں پر, پرچم لہرائیں گے, اپنے یونٹوں کو منظم اور فعال کریں گے, انشاءاللہ یونٹ یونٹ میں تربیتی کنونشنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور جھنگ میں ہم پھر ایک مرتبہ, صرف جھنگ میں نہیں اپنے حلقہ NA 68 میں اور پورے ضلع جھنگ کے دیہاتوں میں یونٹوں کا جال بچھا دینا چاہتے ہیں, اور ایک ایک بستی, ایک ایک گوچ اور ایک ایک ڈیرے پر سپاہ صحابہ کے اتنا مضبوط کام کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, دس نہیں, اس سے بڑے بڑے بڈیرے
جاگیردار، سرمایہ دار، غیر ملکی ایجنٹ اور لوگوں کو دھوکہ دے کر دین کے نام پر پیسہ بٹور کر سیاست چمکانے والے لوگ آئے بار بار اس پہاڑ سے سر ٹکرائے، پاش پاش ہو جائیں، مگر اس پہاڑ کا ایک پتھر بھی نہیں ہٹا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. انشاءاللہ العزیز چندہ والا محلہ میں میں پہنچنے کی